الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. یہ چند آیات ہیں سورۃ تغابن کے آخر کی جن میں حق تعالی شانہ نے اپنے ایمان والے بندوں کو دو چیزوں کے نقصان پر اطلاع دی ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہارا اموال اور اولاد بس تمہارے لیے ایک آزمائش کی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا اجر ہے. اللہ عندہ اجر عظیم, اللہ کے پاس بڑا اجر ہے. تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور مانو اور خرچ کیا کرو, یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. تو یہ دو چیزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اطلاع فرمائی ہے اور یہ ہے حق تعالی شانہ کی نہایت شفقت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ایسا چاہتے ہیں, ایسی محبت فرماتے ہیں جیسے ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ. کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ماں باپ کو بھی اپنے بچوں کے ساتھ اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ ہے. کیونکہ ماں باپ کو اولاد کے ساتھ جو کچھ محبت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی عطا ہے, اللہ کی بھیگ ہے, اور جب بھی وہ اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہے تو آپ خود یہ سمجھ لیجئے کہ خود اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی محبت ہوگی, اللہ تعالیٰ کے پاس محبت کا کتنا خزانہ ہوگا. ایک سخی آدمی ہے, دن رات وہ پیسے تقسیم کرتا رہتا ہے, غربا کی مدد کرتا رہتا ہے, تو آخر انسان سوچنے میں مجبور ہوتا ہے یار اس کے پاس کتنا پیسہ ہے. دن رات جو بھی غریب آتا ہے, حاجت مند آتا ہے, فقیر آتا ہے, اس کو دیتا ہے, تو انسان سمجھتا ہے کہ جب یہ خود اتنا بانٹتا ہے تو اس کے پاس کتنا پیسہ ہوگا. اب یہ بات سمجھیے کہ جب حق تعالی شانہ بندوں کو محبت عطا فرماتے ہیں جس میں ماں باپ کی محبت بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے محبت تقسیم کی ہے تو خود سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی محبت ہوگی, اللہ کا خزانہ کتنا ہوگا. اور دوسروں کی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کے بانٹنے دینے دلانے سے وہ چیز ختم بھی ہو سکتی ہے, وہ سخی ہے, آخر ایک دن اس کا خزانہ ختم ہو سکتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں کمی نہیں ہوتی. وہاں تو اس چیز کا احتمال ہی نہیں ہے کہ اللہ کے خزانے میں محبت کی کمی ہو جائے. خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے بات عرض کرتا ہوں کہ جو گناہوں سے مایوس ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے محبت کی کہ اس کے خزانے بے انتہا ہیں, تو اللہ تعالیٰ کا ایک خزانہ غفاریت کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم, میرے بندوں کو بتلا دیجئے کہ میں معاف کرنے والا ہوں, غفور الرحیم ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے خزانے کتنے ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کے خزانے جو ہیں جو بھی اللہ کے پاس ہیں وہ غیر متناہی خزانے ہیں, غیر متناہی میں کمی نہیں آتی, یعنی اس میں کوئی انتہا نہیں ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے, وہ گنتی میں نہیں آ سکتے, عدد میں فٹ نہیں ہو سکتے, کوئی بھی دنیا کا کمپیوٹر اس کو گنتی نہیں کر سکتا, کیونکہ اللہ کی ذات غیر محدود ہے, اللہ کی ہر صفت غیر محدود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں میں ماں باپ کو محبت دی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ صفت کچھ کم نہیں ہوتی. دیکھیں ایک شاگرد ہے استاد کی صحبت میں بیٹھتا ہے، یا ایک مرید ہے وہ شیخ کی صحبت میں بیٹھتا ہے، تو اس کے اوپر استاد کا اثر ہوتا ہے، شیخ کا اثر ہوتا ہے. اخلاق حمیدہ جو شیخ کے ہوتے ہیں یا استاد کے ہوتے ہیں وہ شاگرد پہ مرتب ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، مگر اس سے استاد یا شیخ کی صفت میں کمی نہیں ہوتی. اگر ایک شخص شیخ کے پاس بیٹھتا ہے، غصے کا مرض ہے اور اس سے فائدہ ہوتا ہے، تو جو شیخ کی ذاتی صفت ہے مریض کو تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن شیخ کی جو صفت ہے اس میں کمی نہیں آتی. تو یہ ایک محدود مثال ہے کہ جب دنیا میں اچھی چیزیں تقسیم کرنے سے وہ صاحب جس کے پاس وہ چیز ہے اس میں کمی نہیں آتی، تو حق تعالی شانہ کی جو صفتیں ہیں اللہ تعالی جب وہ تقسیم کرتے ہیں تو اللہ تعالی کے پاس کیسے کمی آ سکتی ہے. بہرحال تو اللہ تعالی کی محبت جتنی بندوں کے ساتھ تھی، دوسروں کو اس سے میں کچھ دوسروں کو دینے میں اس میں کوئی کمی نہیں آتی. تو جب ماں باپ کی محبت کا یہ حال ہے کہ جو رات دن مشاہدہ ہے اور وہ خدا ہی کی دی ہوئی محبت ہے، تو خود اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ کیسی محبت ہوگی، اور اس کا اندازہ تو ہم لگا بھی نہیں سکتے. بہرحال تو اس محبت کا تقاضا یہ تھا کہ حق تعالیٰ ہم کو ہر قسم کے نفع اور ضرر، یعنی فائدے کی چیز اور نقصان کی چیز کے بارے میں ہمیں بتا دیتے. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے. تو اسی آیت کے اندر دو چیزوں کا بیان ہے جو انسان کو پیاری ہیں، اور ان میں انسان کا کچھ نقصان بھی ہے مگر نقصان کے ساتھ اس میں کچھ اس کا نفع بھی ہے. اس لیے یہاں ایسا لفظ استعمال فرمایا ہے جو لغتاً نفع کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور نقصان کے لیے بھی، لیکن نقصان کے لیے زیادہ بولا جاتا ہے. تو دو محبوب چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ہمیں نفع اور ضرر دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، اور ایسی چیزوں کے نقصان کے بارے میں مطلع کیا ہے. بعض انسان بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز سے اس کو محبت ہوتی ہے، لیکن محبت کے پردے میں اس کے نقصان سے بے فکر یا اس کو علم نہیں ہوتا. تو محبت تو ہے دونوں چیزوں کی، لیکن اس میں جو نقصان ہے اللہ سبحانہ وتعالی وہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں. دیکھیں، ایک طبیب بیمار کو ایسی چیزوں سے زیادہ روکتا ہے جو مرغوب ہیں اور ان میں مریض کا نقصان ہے نا، نقصان دہ ہیں، اس کو اچھی لگتی ہیں. جیسے شوگر کا مریض ہے، اس کو چاکلیٹ اچھی لگتی ہے، میٹھا اچھا لگتا ہے، لیکن ڈاکٹر اس کی جو مرغوب اور چاہت والی چیزیں ہیں اس سے ان کو روکتا ہے. حالانکہ محبت ہے ان کو ان چیزوں سے، لیکن ڈاکٹر کو معلوم ہے کہ یہ نقصان دہ ہیں. تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ وہ چیزیں کیا ہیں جن کا بیان اس آیت میں ہے. تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے مال اور ایک ہے اولاد. ان میں دو باتیں ہیں، وہ ان میں تو دونوں کا مرغوب اور محبوب ہونا یہ تو ظاہر ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ دونوں چیزیں محبوب ہیں. انسان مال اور اولاد کے واسطے کیا کیا کرتا ہے، کیسی کیسی کوششیں کرتا رہتا ہے، سب کو معلوم ہے، خون پسینہ یہ کرتا رہتا ہے. تو انسان کی کوششوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں شے اس کو محبوب ہیں، اور جتنے بھی دنیا میں مشغول محبوب مشاغل ہیں سب انہی کے واسطے ہوتے ہیں. ایک اولاد کے لیے انسان کرتا ہے اور مال جمع کرنے کے لیے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ان میں نقصان بھی ہے اس میں فائدہ بھی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں اطلاع فرما رہے ہیں. جتنی زیادہ انسان کی زندگی سادگی سے گزرتی ہے اتنا ہی زندگی اس کی بہتر اور سکون سے گزرتی ہے. انسان کی حوث تو کبھی پوری نہیں ہوتی، چلتی رہتی ہے. ایک ہے تو دو، دو سے تین، تین سے چار چیزیں چاہیے اس کو. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھا جائے تو کیسی سادگی تھی ان کی زندگی میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی یہ حالت تھی کہ لباس، مکان، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز میں سادگی تھی. اللہ کے کیا شان والے نبی تھے. مجلس میں کسی بات سے یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں بزرگ اور سردار کون ہیں. حتیٰ کہ کوئی اجنبی آدمی مجلس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آتا تو اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ اس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں. اس کو پوچھنا پڑتا تھا من محمد فیکم، کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. کیونکہ آپ کے پاس کوئی خاص وہ نہیں، نہ کوئی سر پہ کوئی بھاری یا جناب عمامہ تھا، نہ کوئی لباس ایسا خاص شان والا تھا کہ دوسروں سے ممتاز ہو، نہ کوئی ایسا کوئی بڑا تخت تھا جس کے اوپر آپ تشریف فرما ہوتے. آپ کا بیٹھنا اٹھنا بالکل اوروں کی طرح تھا. ہاں جب آپ تقریر فرماتے تو آپ ممبر پہ بیٹھتے تھے، وہ بھی امتیاز کے لیے نہیں کہ اپنی نعوذ باللہ شان کے لیے، بلکہ دینی مصلحت کے لیے آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوتے تھے. کیونکہ زمین پر بیٹھ کر تقریر کرنے سے مجمع جو ہے اس تک آواز پہنچنا ممکن نہیں ہوتا، برابر آواز نہیں پہنچ سکتی، اور اگر آواز پہنچ بھی جائے لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مقرر ہوتا ہے اس کے لب و لہجے سے، اس کے چہرے کے تاثرات سے بہت سی چیزیں انسان مشاہدہ کر کے اس سے حاصل کرتا ہے. آنکھوں کی تم نے پی نہیں، آنکھوں سے تم نے پی نہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں آنکھوں سے پی جاتی ہیں. اس لیے اہل اللہ جب بھی مجلس فرماتے تو اپنے احباب سے یہی فرماتے کہ مقرر کو دیکھتے رہو، آنکھوں سے بھی اثر ہوتا ہے. کسی اللہ والے کی کسی پہ نظر پڑ جائے تو کتنی بڑی سعادت اس کے لیے ہوتی ہے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد دہلی میں کئی گھنٹے تک عبادت میں مشغول رہے. گھر سے پیغام آیا کہ پیرانی صاحب یاد کر رہی ہیں. 8 گھنٹے عبادت کے بعد اسی حالت میں مسجد سے نکلے، 8 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول، تلاوت اور کیا کیا مناجات میں دل اللہ تعالیٰ کے نور سے بھر چکا تھا، اور وہ نسبت مع اللہ کا جو نور تھا وہ آنکھوں سے ٹپک رہا تھا. اسی حالت میں مسجد سے باہر آئے تو ایک کتا جا رہا تھا. حضرت کی معلومات اس کے راوی ہیں، مجدد ملت، فرماتے ہیں کہ وہ کتے پہ نظر پڑ گئی ان کی، اسی حالت میں کتے پہ نظر پڑ گئی اور کتے پہ اتنا اثر ہوا کہ جہاں وہ کتا جاتا تھا سارے محلے کے کتے اس کے سامنے ادب سے بیٹھ جاتے تھے. گویا کہ وہ پیر الکلام بن گیا، یعنی کتوں کا پیر بن گیا. حضرت معلومت آہ کھینچ کے فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی نگاہوں سے جانور اور کتے بھی محروم نہیں رہتے، تو جو اخلاص کے ساتھ اللہ والوں کے پاس آتا ہے ان کی نظریں میں پڑتی رہتی ہیں تو وہ کیسے محروم رہ سکتا ہے. یہ خاص بات اس کے اندر ہے میرے دوستوں، میرے دوست امریکہ میں رہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم کس طرح سے وہاں دینی ماحول نہیں ہے، وہاں دینی کوئی مشائخ نہیں ہمیں ملتے، ہم کس طرح سے اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ اگر وہاں امریکہ، آپ یہاں سے امریکہ جا سکتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، تو اگر وہاں کوئی دین کی حفاظت کے لیے کوئی شیخ، کوئی اہل اللہ کی صحبت نہیں ہے تو اب آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ وہاں سے بچوں کو لے کر اس ملک میں آئیں جہاں اہل اللہ کی صحبت ان کو میسر ہو جائے. اگر اہل اللہ کی صحبت ان کو نہیں ملے گی وہاں پہ تو بچے دہریہ ہو جائیں گے، اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ، اسلام پہ اعتراضات کرنے لگیں گے. یہ خاص شان اللہ تعالیٰ نے اہل اللہ کی صحبت میں رکھی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے لا یشقا بہم جلیسہم، کتنا ہی انسان گنہگار ہو جائے لیکن اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے ایک خاص اس کے دل کے اندر چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، ارتداد تک اس کو نوبت نہیں آتی، مرتد نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے یہ سعادت مند ہیں، یہ میرے چاہنے والے اہل اللہ، لا یشقا بہم جلیس، ہوں جو ان کے پاس بیٹھتا ہے تو کبھی بھی شقی اور بدبخت نہیں ہو سکتا. گنہگار تو ہو سکتا ہے، گناہ تو ہو سکتا ہے، راستے میں پھسل سکتا ہے، لیکن اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا ہو. تو اگر وہاں اہل اللہ نہیں ہیں، مشائخ نہیں ہیں، تو اب آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ ایسے ترتیب بنائیں کہ وہاں سے اپنے بچوں کو لے کر آیا کریں، چاہے ہر 6 مہینے بعد یا 1 سال کے بعد 1 مہینے کے لیے بچوں کو لائیں اور اہل اللہ کی صحبت میں ان کو بٹھائیں، تاکہ ان کو دین سے واقفیت تو ہونا ان کو معلوم تو ہو، ایک خاص چیز ان کے دل میں پیدا ہو جائے گی، اللہ کی محبت، اہل اللہ کی محبت جب دل میں پیدا ہوگی تو خود بخود دین کی طرف دل میں محبت آئے گی، ان کے دل دین کی طرف راغب ہوگا. تو میرے دوستو، یہ بات ہے کہ اہل اللہ کی صحبت میں ہم اس چیز کو بس ایسے ہی سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ بڑی خاص چیز ہے. اس چیز کا اہتمام تمام اولیاء اللہ نے کیا ہے، صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر جو کچھ سیکھا، اور لفظ صحابی بتا رہا ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، کہ یہ صحابی کا لفظ بتاتا ہے کہ دین صحبت سے پھیلا ہے. مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم فرمایا کہ اب سب لوگ مدینہ شریف چلے جائیں، یہ ہجرت فرض ہو گئی تھی. اب وہاں کسی کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں تھی، صحابہ کرام کی کاروبار، کھیتی باڑی چلتا چلایا کام تھا، مکانات تھے، حرم شریف جہاں 1 لاکھ ایک رکعت کا نماز ثواب 1 لاکھ رکعت کے برابر، زمزم کا کنواں، صفا مروہ، کتنی مقدس مقامات اللہ نے چھڑوا دیے کہ جاؤ میرا نبی جا رہا ہے، جاؤ میرے نبی کے ساتھ چلو. اب ہجرت فرض ہے، اب یہاں رہنا نہیں ہے. اس سے صحبت کی اہمیت کا اندازہ لگائیں ذرا آپ. جو لوگ اپنی عبادت میں، اپنے وظائف میں مشغول رہتے ہیں اور اہل اللہ کی صحبت کا اہتمام نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم فرما کر یہ بتا دیا ہے کہ صحبت سب سے زیادہ اہم چیز ہے. یہاں اے صحابہ، تم رزق کے دروازے چھوڑ رہے ہو، لیکن میرے نبی کے ساتھ جاؤ، میرے نبی کے ساتھ رزاق ہے. رزق چھوڑ رہے ہو لیکن رزاق کو ساتھ لے کے جاؤ گے. چنانچہ سب صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی، تو اس سے اہمیت پتہ چلتی ہے کہ کتنی اہم ہے اہل اللہ کی صحبت. تو صحابہ کرام نے دین سیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر، اور تابعین نے صحابہ کرام کی صحبت میں. اسی طرح آج بھی میرے دوستوں، دین میں پختگی آتی ہے اہل اللہ کی صحبت سے، خالی دعا سے نہیں آتی. گھر بیٹھا رہے انسان دعا کراتا رہے تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خط و کتابت کرتا رہے آدمی اور اپنے حالات کی اطلاع کرتا رہے شیخ کو اور پوچھ کے عمل کرتا رہے تو کافی نہیں ہے. حضرت نے فرمایا کہ بیوی ہو لاہور میں، لڑکا ہو کراچی میں، خط و کتابت کرتے رہے تو اولاد ہوگی؟ نہیں ہوگی. جب تک ملاقات نہیں ہوگی کیسے ہوگی؟ تو روحانیت بھی پیدا نہیں ہوتی جب تک کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں نہیں جاتا. قلب کو لے کے جانا پڑے گا، قلب کو قالب کی سواری پر رکھ کر، جسم کی سواری پہ رکھ کر قلب کو اللہ والوں کے پاس لانا پڑے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واجبت محبتی للمتجالسین فیہا، اور بھی اس میں ہے لیکن ایک جز ہے والمتجالسین فیہا، میری محبت واجب ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے لیے آپس میں بیٹھتے ہیں. ابھی الحمدللہ ہم اللہ کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کے لیے ہی، کوئی غرض نہیں ہے، چاہے یہاں بیٹھے ہوں چاہے سن رہے ہوں، اللہ کے لیے باتیں سن رہے ہیں. عورتیں جو ہیں وہ کان کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو فائدہ پہنچے گا. صحابیات کان کے ذریعے سے صحابیات بنی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں نہیں بیٹھتی تھی، پردہ فرماتے تھے آپ، تو کان کے ذریعے سے وہ صحابیات بنی تھی. آج ہماری ماں بہن بیٹیاں اللہ کے ولیا کیسے بن سکتی ہیں؟ کان کے ذریعے سے سن کر عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی دل کا مٹکا اللہ کے نور سے بھرتا جائے گا، نور سے بھرتا جائے گا، بشرطے کہ اس مٹکے میں کوئی سوراخ نہ ہو. سوراخ سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے اللہ کی نافرمانی ہو. اللہ کے نافرمانی والے کام نہ کریں ہم اپنی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے اور اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پاؤں سے. اللہ کے نافرمانی سے بچے رہیں تو ہمارے دل کے مٹکے میں سوراخ نہیں ہوگا. اگر سوراخ ہو گیا تو جتنا پانی ہم ڈالیں گے نکلتا جائے گا. انسان کہیں گے یار کتنے عرصہ ہو گیا مجھے لیکن ابھی تک میرے دل کا مٹکا نور سے نہیں بھرا. ارے بھائی دل کا مٹکا نور سے تب بھرے گا جب اس کے سوراخ بند کرو گے. سوراخ کھلے ہوئے ہیں، آنکھ کا سوراخ، کان کا سوراخ، زبان کا سوراخ کھلا ہوا ہے. جو نور کہاں جمع ہوگا؟ نور تو دل میں جمع ہوگا. مٹکا جب اس کا محفوظ نہیں ہے، شیطان بار بار جو ہے وہ بدنظری کرا دیتا ہے، گندے جو پروگرام دکھا دیتا ہے، غیبت کرا دیتا ہے، تو ہمارا نور کیسے تام ہوگا، کیسے مکمل ہوگا؟ عبادات سے نور تو ہوتا ہے، تہجد سے نور ہے، تراویح سے نور ہے، تلاوت سے نور ہے، یہ سارے نوری کام ہیں، ان میں انوارات الہیہ ہیں، شک نہیں ہے اس میں، اور دل کا مٹکا اس سے بھرتا ہے. لیکن میرے دوستو ہمارا نور کامل کب ہوگا؟ جب ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے. جس طرح نیکیوں کا جمع کرنا ضروری ہے، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں. اگر مٹکا انسان تھوڑا تھوڑا زیادہ پانی ڈالتا رہے اس کے اندر، ایک دن مٹکا بھر جاتا ہے، بشرطے کو سوراخ نہ ہو. تو اگر تھوڑی تھوڑی عبادت بھی آپ کرتے رہیں لیکن تقویٰ کے ساتھ عبادت کریں، گناہ سے بچ کر عبادت کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا دل کا جو مٹکا ہے نور سے بھرتا چلا جائے گا. اور پھر یہ نور کے اندر کشش، ایک خاص جاذبیت کشش ہے کہ یہ اللہ کی طرف کھینچتا ہے، اللہ کا نور ہے نا. تو میرے دوستو ایسے شخص کو پھر طاعات میں اور اللہ تعالی کی فرما مداری میں لذت اور مزہ محسوس ہوتا ہے. یہی راز ہے کہ اہل اللہ کو عبادات کے اندر مزہ آتا ہے، کیونکہ وہ نافرمانی سے بچتے ہیں، گناہ کے کاموں سے بچتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بچا کے رکھتے ہیں. تو یہ بات چل رہی تھی کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے کیسی سادگی زندگی گزارتے تھے، ممبر پہ بیٹھے بیان فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینی مصلحت کی وجہ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نیچے بیٹھ کے بھی بیان فرماتے تو یہ آپ کا ایک معجزہ تھا کہ قریب اور بعید دونوں کو آواز برابر پہنچتی تھی. آپ کا حسن عجیب و غریب تھا، ہزاروں لاکھوں میں نہ چھپتا تھا. تو اگر میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں کوئی اجنبی آدمی آ جاتا تو اس کو پوچھنا پڑتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خاص امتیازی شان نہیں تھی. لوگوں کو بتانا پڑتا تھا کہ وہ شخص جو گورے چپٹے اور جو سہارا لگا کے بیٹھے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جمال ہزاروں لاکھوں میں چھپتا نہیں تھا. اب یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک نیا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پوچھنا پڑتا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تو چھپتا نہیں تھا، ظاہر ہو جاتا تھا. تو بھائی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن چھپتا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جمال تھا، خوبصورتی تھی، وہ بے نظیر تھی. لیکن جب نیا آدمی آتا تو وہ تو آپ کو سلطان سمجھ کے آتا تھا نا، وہ تلاش کرتا تھا کہ کہاں گارڈ کھڑے ہیں، کہاں جناب تخت ہے، کہاں شاہی تخت ہے، کوئی سلطنت کے کوئی سامان سلطنت ہے، کوئی اسباب ہونے چاہیے، اس کو تلاش کرتا تھا. جب اس کو نہیں ملتے ہو اس کو حیرت ہوتی تھی کہ یہاں تو سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کون سلطان اور کون بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے ان کو پوچھنا پڑتا تھا. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تو ایسا تھا کہ تیرے چہرے میں حسن زیادہ ہی ہوتا ہے جس قدر اس پہ نظر ڈالتا جاتا ہوں. یہ محبت کی بات ہوتی ہے. تو آپ کی یہ نشست اور برخاست کی کیفیت تھی. چلتے پھرنے میں آپ کی عادت تھی کہ نہ سب کے آگے چلتے نہ سب کے پیچھے، بلکہ ملے جلے بیچ میں چلتے تھے، اور بیچ میں اس طرح کبھی دائیں کبھی بائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سادگی تھی، حالانکہ آپ کی شان کیا تھی؟ بعض از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کا ہی رتبہ تھا۔ تو میرے دوستو، یہ بزرگی کیسے پیدا ہوئی؟ ہیں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی تصنف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی آپ کو، جو اہل کمال ہوتے ہیں ان میں کوئی تصنف نہیں ہوتا نہ کوئی تکلف ہوتا ہے۔ جس کے اندر ذاتی کمال نہ ہو، اور جس میں ذاتی کمال نہ ہونا، تو اس کو تصنف و بناوٹ کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جس کے اندر ذاتی کمال ہوتا ہے وہ اسباب کمال سے مستغنی ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ جس کا ذاتی کمال ہوتا ہے تو اس کو یعنی کمال کے اسباب اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی کمال اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی محبت، اس کے بعد ہوتے ہوئے کسی تصنف کی آپ کو ضرورت نہ تھی، اور یہ کمال الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ اور جس پر اس کی عظمت منکشف ہو گئی وہ بھی آپ کی طرح سب چیزوں سے مستغنی ہو جاتا ہے، مستغنی ہو جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کا آج کل یہی مسلمانوں کا حال ہے۔ ایک خان صاحب تھے، وہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی بڑی دولت عطا فرمائی ہے، ایسی بڑی دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ معلوم ہے کیا دولت ہے وہ؟ اس دولت کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مگر ہم نے دوستو اس دولت کی حقیقت نہیں جانی، اس کا اثر کو دیکھا نہیں ہے ہم نے، اس کی قدر کو نہیں جانا ہم نے، اس لیے ہم تکلف بناوٹ تصنف میں مبتلا رہتے ہیں۔ واللہ یہ وہ دولت ہے کہ جس کے پاس یہ ہے اس کو کسی سامان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت خانوی رحمتہ اللہ علیہ مثال فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی ہے، اس کے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے، اور جناب وہ بھیک مانگ رہا ہے، سمندر میں کھڑا ہوا ہے، دریا میں کھڑا ہوا ہے، اور پانی مانگ رہا ہے۔ فرمایا کہ اتنی بڑی دولت جس کی قیمت تمام دنیا بھی ادا نہیں کر سکتے، وہ اللہ تعالی نے ہمیں وہ دولت عطا فرمائی ہے اور ہمیں اس کی خبر ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اس دولت کو ہمارے پاس سے چھیننا چاہے تو بعض بے وقوف اور نادان اس سے بھی دریغ نہیں کرتے، اور دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اس کو دے دیتے ہیں۔ اپنے ایمان کو، اپنے ایمان کا اور اپنے دینی احکامات کا سودا کر لیتے ہیں۔ داڑھی کٹاؤ، داڑھی کٹا دیے، ٹخنے چھپاؤ، ٹخنے چھپا دیے ہیں۔ دنیا کے چند ٹکوں کے لیے انسان اپنا دین بھی بیچ ڈالتا ہے، کیوں؟ قدر نہیں ہے ان کو کہ کتنی عظیم و شان دولت ہمارے پاس ہے۔ اس کی وہی مثال نا، سر پہ ٹوکرا رکھا ہوا ہے روٹیوں کا، لیکن ہائے ہائے روٹی، ہائے ہائے کھانا، ہائے ہائے بھوک کر رہا ہے۔ اور یہی شخص سے اگر کوئی اس کی جیب میں سے 10,000 روپے چھیننے لگے، نکالنے لگے، تو لڑنے مرنے مرنے کو تیار ہو جائے۔ دیکھا آپ نے دنیا کی قدر کتنی ہے اور دین کی قدر کتنی ہے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ایسے نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ اس لیے ہر ایک کو یہ اپنا درد، اپنا غم اور اپنا یہ عشق و محبت نہیں دیتے، ایسے لوگوں کو دیتے ہیں کہ جن کے علم میں، اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ شخص کبھی بے وفا نہیں ہوگا، ہماری محبت کا کبھی سودا نہیں کرے گا، مر جائے گا، جان دے دے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن ہماری یہ نسبت، ہماری یہ محبت کا جو خزانہ ہم نے اس کو دیا ہے، اس کا سودا نہیں کرے گا۔ اس لیے اہل اللہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں آپ، کسی اللہ والے نے دنیا کے عوض میں اپنے تعلق مع اللہ کا سودا نہیں کیا۔ جس انسان کے پاس ایک بڑھیا چیز ہوتی ہے اس کو احساس بھی ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک لا یعنی بے بہا قیمتی چیز ہے، دنیا میں اس کی کوئی نظیر کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایک نادان بچہ ہے، اس کی جیب میں 1000 روپیہ رکھا ہوا ہے اور 10 ٹافیاں رکھی ہیں، اس کو پیسوں کی قدر نہیں نہ پہچان ہے۔ آپ اس کی جیب میں سے 10,000 روپے نکال لیں گے، وہ کچھ نہیں کہے گا، نہ لڑے گا نہ جھگڑے گا، لیکن جیسے ہی آپ اس کی جیب سے 1 ٹافی نکالنے لگیں گے نا تو وہ لڑنے لگے گا، شور مچانے لگے گا، رونے لگے گا، میری ٹافی میری ٹافی۔ کیوں؟ نادان بچہ ہے، اس کو پہچان نہیں ہے کہ وہ 10,000 روپے میں کتنی ٹافیاں خرید سکتا ہے، لیکن پہچان نہیں ہے اس کو۔ یہی حال آج مسلمانوں کا ہے، ان کو ایمان کی قدر نہیں ہے، اس لیے ان کاموں کو بے دھڑک کر لیتے ہیں جس سے ہمارا ایمان کو نقصان پہنچتا ہے۔ آج ہمیں ایمان کی قدر ہوتی تو ہم بدنظری نہیں کرتے، آج ہمیں ایمان کی قدر ہوتی تو جھوٹ نہیں بولتے۔ ان چیزوں سے ہمارے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ہماری جیب ہر وقت نگاہ رہتی ہے۔ جس جیب میں 1 لاکھ روپے رکھا ہوتا ہے، اگر اس 1 لاکھ روپے میں اگر 1,000 روپے بھی کم ہو جاتے ہیں تو کتنی تشویش ہوتی ہے آدمی کو۔ 1,000,000 روپے میں 1,000 صرف کم ہوا ہے، 99 آپ کے پاس ہے، لیکن 1,000 روپیہ بھی گوارا نہیں کیا آپ نے، اس کی کتنی کلفت تکلیف آپ کو دل میں محسوس ہوئی ہے۔ لیکن افسوس ہے میرے دوستو، آج ایمان کو کم کرنے والی چیزیں ہیں، ہم ان کو بے دھڑک کرتے رہتے ہیں، ذرا نہیں سوچتے کہ اس چیز سے میرے ایمان میں کمی آ جائے گی۔ میرا ایمان پہلے کون سا کامل ایمان ہے ہمارا، لیکن جو تھوڑا بہت ایمان ہے وہ بھی ہم نے ان چیزوں کے نظر کر دیا ہے، جہاں چاہتے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں کہ بدنظری کرنے سے ہمارے ایمان میں کمی آئے گی، غیبت کرنے سے ہمارے ایمان میں کمی آئے گی، موبائل پہ گندے پروگرام دیکھنے سے، عورتوں کی لڑکوں کی تصویریں دیکھنے سے ہمارے ایمان میں کمی آئے گی۔ چاہے تھوڑی کمی ہو، کمی تو آئے گی نا، کیسے ہم نے برداشت کیا؟ تو وہاں ہائے روپیہ، ہائے پیسے، ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں۔ مال کے نقصان کے لیے تو ہائے ہائے نکلتا ہے، لیکن کسی نے گناہ کرنے کے بعد میرے دوستو کیا ہمیں وہی تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ مال تو ایک آنے جانے کی چیز ہے، کسی کے پاس آج وہی 1,000 روپے کا نوٹ آج آپ کے جیب میں ہے، وہی 1,000 روپے کا نوٹ کل دکاندار کے پاس ہوگا، اور پھر وہاں سے کسی تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس۔ پیسہ تو ایسی چیز ہے کہ جب تک آپ اس کو اپنے سے جدا نہیں کرتے، اپنی جیب سے نکالتے نہیں، تو آپ کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ آج اتنا دل ہم نے اس چیز پہ لگا لیا ہے، مال تو ہے، نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن بشرط ہے کہ یہ مال اللہ سے غفلت میں نہ ڈال دے ہمیں، اور ہمارے ایمان کو محفوظ رہے۔ بھائی اگر ہمیں اپنے ایمان کی قدر معلوم ہو جائے نا، تو ہم بھی اس خان صاحب کی طرح، یہی ہمارا حال ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو سب سے زیادہ امیر سمجھیں گے، ہیں کلمہ ہمارے پاس، ایمان ہمارے پاس ہے، سب سے زیادہ مالدار اپنے آپ کو سمجھیں گے، کبھی احساس کمتری میں اترا نہیں ہوں گے۔ تو ہر مسلمان حقیقت میں صاحب کمال ہے، اور کمال کے لیے بے تکلفی سادگی لازم ہے۔ بناوٹ تو وہ کرے جس میں عیب ہو۔ ایک آدمی گنجا ہے، اپنا سر چھپاتا ہے، کبھی سر کھولنا پسند نہیں کرتا، اپنے عیب کو چھپانے کے لیے عمدہ سے ٹوپی استعمال کرتا ہے، کبھی تربن امامہ باندھ لیتا ہے، لیکن جو تندرست ہوتا ہے، جس کے بال ہوتے ہیں، وہ ننگا سر رہنا پسند کرتا ہے، اس کے بالوں میں خوبصورتی ہے، وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کی وہ ذاتی کمال ہے، اس کو بناوٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بھائی جو صاحب کمال جس کے اندر کمال ہوتا ہے تو وہ زیادہ زیب و زینت نہیں کرتا، ہاں جس میں خود ہی کوئی کمال نہ ہو تو وہ اپنے عیب کو چھپانے کے لیے تدبیریں کرتا رہتا ہے۔ مسلمانوں کے اندر اپنا ذاتی کمال ہے، اللہ نے ہمیں یہ ذاتی کمال عطا فرمایا ہے، ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم تصنف و بناوٹ کریں اور دوسروں کے طرز زندگی کو اپنائیں۔ جب اللہ نے ہمیں ایسا کمال ہمیں عطا فرمایا ہے، لا الہ الا اللہ کی برکت سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی بنایا ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے جتنے بھی عارفین ہوتے ہیں ہمیشہ سادہ لباس میں دیکھیں گے آپ، اور جو ناقص علماء ہوتے ہیں، دنیا دار علماء ہوتے ہیں، جبا اور جناب یہ سب چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، تو ان چیزوں سے وہ کمال اپنا بنانا چاہتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ جن کے اندر ذاتی کمال ہوتا ہے، عارفین حق ہوتے ہیں، اللہ والے سچے ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں سادگی کے اندر رہتے ہیں، لیکن کس قدر ان کے چہرے پہ کشش ہوتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے کچھ چہرے رہے بھائی، سادگی سے میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ صفائی ستھرائی کے ساتھ نہ رہے آدمی، بلکہ تکلف بناوٹ سے منع ہے، اور ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک ہے صفائی ستھرائی کے ساتھ انسان رہتا ہے، نظافت جسے بولتے ہیں یہ اور چیز ہے، بناوٹ اور چیز ہے۔ بھائی نظافت یعنی یہ صفائی ستھرائی تو شریعت میں مطلوب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کے سامنے جو میدان ہے اس کو صاف رکھو، یہود کی طرح مشابہ مت کرو، کیونکہ یہود اپنے گھر کے سامنے صفائی نہیں رکھتے، ان کی طرح مشابہ اختیار مت کرو۔ لہذا ہم یہ دیکھیں ہمارے گھروں کے سامنے کوڑا کچرا پڑا رہتا ہے، صفائی کا اہتمام نہیں ہوتا، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ اس سے یہودیوں کی مشابہت ہوتی ہے۔ تو آپ نے کتنی تعلیم دی ہے کہ گھر کے سامنے، دروازے کے سامنے، گھر کے سامنے جو بھی جگہ ہے اس کو صاف رکھیں۔ تو جب گھر کے سامنے میدان کی بھی صفائی کا حکم ہے تو خود گھر کی صفائی کا کتنا حکم ہوگا، اور پھر لباس کا اور بدن کی صفائی کا کس درجے کا حکم ہوگا۔ تو دوستو جب ظاہری کی بھی صفائی مطلوب ہے تو دل کی صفائی تو کیا کچھ اس کا ہونا چاہیے، دل کی صفائی پر آدمی کا آدمی بننا موقوف ہے، کیونکہ انسان تو دل ہی سے انسان ہے، دل ہی سے انسان ہے، ورنہ دل تو جانور کے پاس ہے، بھیڑیے کے پاس بھی ہے، لومڑی کے پاس بھی ہے، کتے بلی کے پاس بھی دل ہے، دل سے انسان تھوڑا انسان بنتا ہے۔ صحیح معنی میں اگر دل نہیں ہے، شریعت کے تابع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکامات کے تابع نہیں ہے وہ دل، تو دل اس کا دل اور جانوروں جیسا دل اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو بھائی صفائی بڑی اچھی چیز ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم اس چیز کو اگر عبادت سبق کے کریں گے تو ہمیں شوق جذبہ بڑھے گا کہ میرے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے اس چیز کا، صفائی کا، نصف الایمان الطہور نصف الایمان۔ آپ خود بھی بہت صاف رہتے تھے اور مسلمانوں کو بھی صفائی کی تاکید فرماتے، چنانچہ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن کپڑے بدل کر آیا کرو، آپ نے حکم فرمایا ہے، مگر حکم نظر صفائی ستھرائی کے ساتھ آپ کا یہ بھی ہے، کیا سادگی ایمان میں سے ہے۔ دیکھیں دونوں چیز جمع ہو رہی ہیں، صفائی ستھرائی اور سادگی، تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ سادگی اور صفائی ستھرائی دونوں جمع ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بناوٹ اور تکلف شان ایمان کے خلاف ہے۔ مگر آج کل لوگوں کی کیا حالت ہے، افراتفری سے کام لے رہے ہیں لوگ، جو لوگ صفائی کے یعنی جن کو صفائی پسند ہے وہ تو حد تکلف تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہر وقت جناب اس میں لگے رہتے ہیں، کپڑا بھی ان کا ایسا ہو جناب، صوفے بھی ایسے ہوں اور جناب وہ چیز ایسی ہو ایسی ہو، ہر وقت سرما اور کنگھی، اس میں ناگا بھی نہیں، کپڑے بھی ایسے جناب کف والے ہوں، ہر چیز میں یعنی حد سے زیادہ تکلف میں پڑ جاتے ہیں وہ، اور جو سادگی پسند ہیں وہ میلے کچالے رہتے ہیں۔ تو اعتدال نہیں ہے، دونوں تتوں کے اندر اعتدال نہیں ہے۔ ہمیں شریعت نے اعتدال کا راستہ بتایا ہے، سادگی اور صفائی یہ ہے کہ لباس چاہے گٹیا ہی ہو مگر داغ دبا نہ ہو اس میں، دبا لگ جائے فوراً اس کو دھو لو، کپڑا میلا ہو جائے تو بھائی اس کو صاف کروا لو، ڈرائی کلینر میں بھیج دو اس کو صاف کر لو۔ تو دونوں چیزوں میں اعتدال بہت ضروری ہے میرے دوستوں۔ سادگی اور صفائی کس طرح جمع ہو سکتی ہے؟ تو سادگی کے ساتھ صفائی کا اہتمام کرنا یہ اعتدال ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کبھی کسی قسم کا کوئی تکلف نہیں کیا، ہمیشہ سادگی اور اعتدال کو محفوظ رکھا ہے، اور ہمیں بھی بھائی اپنی معاشرت ایسے ہی سادہ رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسجد میں تکلف کو گوارا نہیں فرمایا، اور آپ نے نقش و نگار کی ممانعت فرمائی ہے۔ نقش و نگار اس واسطے منع فرمایا ہے کہ یہ فتنہ ہے، یہ تکلف اور یہ بناوٹ سے آدمی اصل کام سے رہ جاتا ہے، انہیں کو انسان دیکھتا رہتا ہے۔ اللہ کے گھر میں آیا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، مخلوق دنیا سے دل کو چاٹ کرنے کے لیے، اپنے اللہ سے دل کو ملانے کے لیے، لیکن جب آتا ہے تو خوبصورتی اور جناب نقش و نگار دیکھ کر انسان اسی میں لگا رہتا ہے، نماز میں ایک سوئی نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمارے فقہا نے مساجد میں ایسے نقش و نگار اور ظاہری طور پہ ایسی چیزوں کو مکروہ کرا دیا ہے جس سے نمازیوں کا دل بٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی، ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگ مسجد بنانے پر باہم فخر کریں گے، ایک اپنی مسجد کو اچھا کہے گا، دوسرا اس سے اچھی بنانے کی کوشش کرے گا۔ تو آج کل دیکھ لیں یہی حال ہے، مسجدوں کے اندر لوگ کتنے ہوتے ہیں لیکن مسجد بنانے میں کتنا تفاخر ہوتا ہے، اور پھر لوگ چاہتے ہیں کہ پرانی مسجد ہے اس میں کیا پیسہ لگائیں، نئی مسجد تعمیر ہو رہی ہے ہم اس میں اپنا پیسہ لگاتے ہیں، تاکہ نئی مسجد ہے تختی بھی نہیں لگے گی، پرانی مسجد میں تختی لگ چکی ہے، اب ہمارا تختی نہیں لگے گا نا اس میں، اس لیے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ نئی مسجد تعمیر ہو رہی ہے اس میں پیسہ لگاتے ہیں تاکہ ہمارا بھی نام وہاں لگ جائے۔ دوستو خوب سمجھ لیں، شہرت کی طلب سے شہرت نہیں ہوتی، شہرت کی طلب سے شہرت نہیں ہوتی، شہرت بھی اپنے کو مٹانے ہی سے ہوتی ہے۔ افسوس ہے کہ آج کل دیکھیں حضرات اہل اللہ کو دیکھیں، وہ اپنے آپ کو مٹاتے ہیں تو ان کا نام کتنا زندہ رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی لوگ جو ہیں ان کی جوتیاں تبرکات کے لیے رکھ لیتے ہیں، ایسا اللہ تعالیٰ ان کا نام روشن فرماتے ہیں، کیونکہ وہ ایسے ذات پہ اپنے آپ کو فدا کرتے ہیں جو باقی رہنے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی ہر شے کو باقی رکھتے ہیں، جو اللہ پہ مر جاتا ہے تو اللہ اس کو باقی رکھتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے راستے میں کتنے کوڑے کھائے تھے، 230 برس کے بعد جب کسی معزز شہری کو ان کے برابر میں دفن کرنے کے لیے قبر کھودی گئی تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کھل گئی، تو دیکھتے کیا ہے کہ 230 برس کے بعد بھی ان کا جسم ویسا کا ویسا، کفن ویسا کا ویسا، ذرہ برابر تغیر نہیں آیا تھا۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی مٹی کو، اپنی خاک کو خالق افلاک پہ فدا کیا تھا، اپنی مٹی کو اللہ پہ فدا کیا تھا، اور جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے؟ کیا وہ مٹی چکھ سکتی ہے؟ وہ جسم کو کھا سکتی ہے جس کو اللہ رکھ لیتا ہے؟ یہ تو آپ کہیں گے کہ بہت پرانا قصہ ہے, بہت پہلے کا اس زمانے کا قصہ. ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بھائی قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے ہیں. ہمارے یہاں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی جو خاندانی قبرستان ہے اس میں ان کو دفن کیا گیا. تو کچھ مہینے بعد جب ان کی قبر کو کھودا گیا, اللہ اکبر, کیا دیکھتے ہیں. حالانکہ ظاہری طور پہ لگتے نہیں ہیں کہ اتنے زیادہ نیک, اتنے زیادہ متقی اللہ والے ہیں, لیکن اخلاق بہت اچھے تھے, ان کے اخلاق بہت اچھے تھے اور دینی معاون تھے بہت زیادہ. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت زیادہ دین کے اندر معاونت کرتے تھے, اپنا سب کچھ وقف کر گئے تھے اللہ کے لیے, سب کچھ وقف کر گئے تھے. جب ان کی قبر کو کھودا گیا دوسرا مردہ دفن کرنے کے لیے, تو دیکھا گیا کہ ان کا جسم اور ان کا کفن ویسا کا ویسا ہی تھا. یہ بھی چند سال کی بات ہے, اتنی پرانی بات بھی نہیں ہے. تو دوسرے دوست جو اللہ پہ مرتا ہے, جو اپنے آپ کو مٹاتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے, اللہ اس کو باقی رکھتے ہیں. اس لیے شہرت کی طلب نہیں ہونی چاہیے, اپنے آپ کو مٹا کے رکھے. جو مٹاتا ہے اسی اللہ تعالیٰ اسے روشن کرتے ہیں. جو لیکن یہ توازو اللہ کے لیے ہو, دنیاوی شہرت کے لیے نہیں ہونی چاہیے. تو جتنے تو دنیا بادشاہ ہیں, عمدہ عمدہ تخت, کیسی کیسی گاڑیاں ان کے پاس تھی, آج لوگ ان کا نام و نشان بھی نہیں جانتے, کون تھے, کیا تھے, کہاں کے تھے. پانچ سال کی حکومت ہوتی ہے, واہ واہ, سلامتی, گارڈ آف آنر, جناب آئیے آئیے, اور آؤ بھگت, ہر قسم کے ان کے توازو خاطر کی جاتی ہے جب تک کرسی ہے. اور جب کرسی چھین لی جاتی ہے تو پھر کیا اس کی خبر ہی نہیں ہوتی کہ کون جناب, کہاں جناب, کیسے جناب, کون تھے. لیکن اہل اللہ کو اللہ تعالی جو بادشاہت دیتے ہیں وہ دلوں کی بادشاہت ہوتی ہے, وہ دل پہ حکومت کرتے ہیں, اور ان کی بادشاہت ان کی سلطنت کوئی چھین نہیں سکتا, ان کی سلطنت کوئی چھین نہیں سکتا. ان کی دولت کی محبت, اللہ تعالیٰ کی معرفت, یہ حقیقی سلطنت ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. ہم نے لیا ہے داغ دل کھو کے بہار زندگی, سب کچھ قربان کر کے اللہ کی محبت حاصل کرتے ہیں. ایک گل تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا, وہ گل تر اللہ کی ذات جس میں کبھی خزاں نہیں آتی, کبھی مرجانے والا پھول نہیں ہے, اس اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. توڑ ڈالے ہزاروں ماہ و خورشید ہم نے, تب کہیں جا کے دکھایا دکھایا رخ زیبا تو نے. تو اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹائیں, کسی کا نہ حق مال کھائے. ترکہ جو ہوتا ہے لوگ اس میں بالکل احتیاط نہیں کرتے. کسی گھر میں انتقال ہو جاتا ہے, لوگ وہاں جاتے ہیں تو بے تکلف اس کی چیزیں استعمال کرتے رہتے ہیں. یاد رکھیں جب کسی کے گھر میں جائیں, میت ہو گئی ہو تو اس کے گھر میں جا کے کچھ چیز استعمال نہ کریں, کیونکہ ممکن ہے کہ اب کیونکہ اس کا انتقال ہو گیا ہے, ممکن ہے کہ وہ ترکہ میں ہو, وراثت میں ہو. اس لیے کوئی بھی چیز استعمال کرنا جائز نہیں ہے. مرنے کے بعد فوراً وہ تمام چیزیں میت کی ملکیت سے نکل کر ورثہ کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہیں. اب ان کا استعمال بغیر تمام ورثہ کی اجازت کے جائز نہیں ہے. بھائی اہل تقویٰ نے یہاں تک احتیاط کی ہے کہ ایک بزرگ رات کے وقت اپنے دوست کی عیادت کے لیے گئے اور ان کے سامنے اس کا انتقال ہو گیا, تو آپ نے فوراً چراغ بجھا دیا اور ایک شخص کو پیسے دیے کہ جاؤ بازار سے تیل لے کے آؤ, کیونکہ اس چراغ کا تیل میت کے مرتے ہی ورثہ کی ملک میں ہو گیا ہے. جن میں بعض حاضر ہیں اور بعض غائب ہیں, اور ممکن ہے کسی کوئی نابالغ بھی ہو. تو آپ کہیں گے یار یہ تو بڑی عجیب بات ہے, بڑی عجیب بات ہے. بھائی یہ اس وقت تک ہی عجیب ہوتی ہے جب تک انسان عمل نہیں کرتا. اگر آپ کو بھی حلال اور حرام کا خیال ہو جائے تو پھر آپ کا بھی یہی معمول بن جائے گا. امیر المؤمنین حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ رات کے وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ ان سے ملاقات کے لیے آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اندر بلا لیا اور ان کے آتے ہی چراغ بجا دیا. حضرت علی نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے, چراغ جل رہا تھا, میرے آتے ہی آپ نے چراغ بجا دیا ہے. فرمایا کہ اس چراغ کے اندر بیت المال کا تیل تھا اور میں اب تک بیت المال کا ہی کام کر رہا تھا, اور کیونکہ اب ہم آپ سے ملاقات کریں گے اور باتیں بھی کریں گے, اب یہ بیت المال کا کام نہیں ہوگا, اس لیے میرے لیے اب اس چراغ سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے. اب آپ کو بھی یہ بات عجیب لگے گی. اس کی دوستو وجہ یہی ہے کہ شریعت کے جو اصول ہیں ان کا ہمیں علم نہیں ہے, اور اگر علم ہے بھی ہے تو ہمارا عمل کا اہتمام نہیں ہے. ایسے کو کسی کو یہ بھی خیال آ سکتا ہے کہ اتنی احتیاط کرتے تھے, بھائی یہ تو قدرت سے باہر ہے, ایسے کون کر سکتا ہے؟ تو آپ سنیں, قدرت سے باہر تو نہیں, ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ دشوار ضرور ہے, مشکل ہے, لیکن دشواری اسی وقت تک ہے جب تک آپ نے ہمت نہیں کی. ذرا ہمت کر کے عمل شروع کیجئے, واللہ قدم قدم پر اللہ کی مدد آئے گی. قدم قدم پر حضرت حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر فرما رہے تھے تو کہیں ریل ٹرین کے اسٹیشن پہ رکنا ہوا, بارش ہو رہی تھی, تو وہاں پہ حضرت کے کوئی متعلقین تھے, انہوں نے فوراً وہاں کے جو ماسٹر صاحب تھے ٹرین کے اسٹیشن کے, ان کو کہا کہ میرے خاص مہمان ہیں, کہیں ان کو کمرے کا انتظام کر دو. جلدی سے انہوں نے کمرہ کھولا اور وہاں اس زمانے میں لائٹ تو ہوتی نہیں تھی, لالٹین ہی ہوتی تھی, لالٹین کا بھی انتظام کر دیا, اور تھا جو خدمت کرنے والا وہ ہندو تھا. حضرت نے فرمایا کہ اگر میں اس کو بول دیتا ہوں کہ بھائی میرے لیے یہ, کیونکہ لالٹین اس کا تیل سرکاری ہے, میرے لیے استعمال کرنا تو جائز نہیں ہے, اس کو میں کیا سمجھاؤں, یہ تو ہندو ہے, بات تو سمجھ نہیں سکے گا, اور اگر بتا دے دوں گا تو یہ مذاق ہنسی مذاق مذاق اڑائے گا ہماری شریعت کا. اس لیے حضرت نے فرمایا کہ یا اللہ میں کیا کروں, میرے لیے تو استعمال کرنا جائز نہیں ہے, میں کس طرح سے اس گناہ سے بچوں؟ فرماتے ہیں کہ میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرنے لگا, اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اللہ مجھے اس گناہ سے بچا لیجئے, میری حفاظت فرما لیجئے. فرماتے ہیں کہ ایک دم سے اسٹیشن ماسٹر نے اس ملازم سے کہا کہ دیکھو سرکاری تیل نہ جلانا, ہماری ذاتی لالٹین رکھ دینا. جیسے کیا مورم دیکھیں اللہ نے کیسا راستہ کھولا حضرت کی معلومت کے لیے. جب بندہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے اخلاص کے ساتھ, دل سے اللہ کو چاہتا ہے گناہ سے بچنا, اس کے لیے اللہ راستے کھولتے ہیں. یہ بہانے ہیں میرے دوستوں اور کچھ نہیں ہے کہ ہم گناہ سے نہیں بچ سکتے. اگر انسان ہمت ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں, اس لیے آپ گھبرائیے نہیں بلکہ ہمت سے کام لینا چاہیے. دیکھیں دنیا کے کاموں میں آپ کبھی ہمت نہیں ہارتے, بڑے سے بڑا جناب اور مشکل سے مشکل کام شروع کر دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, او بھائی بھائی میرا کام کوشش کرنا ہے, پورا کام پورا کرانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اسی نیت کی برکت سے کامیاب بھی ہوتے ہیں مگر دین کے کام میں ہمت نہیں ہوتی. بھائی ہمت وہ چیز ہے, دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا تو اس مکان کے سات دروازے, شاہی دروازے سات, ساتوں دروازوں پر تالا ڈالا ہوا تھا. یوسف علیہ السلام نے جب ان کو زلیخا کے برے ارادے کا معلوم ہو گیا اور وہاں سے اٹھ کر بھاگنے لگے, لیکن دیکھ کر سخت پریشان ہو گئے کہ میرے سامنے تو یا اللہ سات دروازے اور ہر ایک پر مضبوط تالا لگا ہوا ہے. اب دیکھیں اس وقت ہماری ہمت کہاں تک بڑھ سکتی تھی, اگر ہم ہوتے تو جناب بھاگنے کا تو کبھی خیال ہی نہیں کر سکتے. کہے کہ بھائی ہم کیا کر سکتے, مجبور ہیں, گناہ میں مجبور ہیں, تارے لگے ہیں کیسے, لیکن نبی کی ہمت ہمت ہے. یوسف علیہ السلام نے یہ سوچا کہ مجھے تالے تک پہنچنا ہے, وہاں تک مجھے بھاگنا ہے, اس کے بعد جو چاہے سو ہو, مجھے اپنی ہمت کے موافق کام تو کرنا ہے, آگے اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اللہ اکبر. جب وہ زلیخا کے پاس سے اٹھ کے بھاگے اور زلیخا نے ان کے پیچھے پیچھے ان کو پکڑنے کی کوشش کی, تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی اس ہمت کے نتیجے میں اللہ نے ایسی مدد فرمائی کہ جس دروازے پر یوسف علیہ السلام پہنچتے تھے اس کا تالا خود بخود گر جاتا تھا اور دروازہ کھل جاتا تھا. شیخ پینے کا ارادہ تو کرو, حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. لوگ یوسف علیہ السلام کے اس فعل کو خلاف عقل کہتے ہیں کہ بھلا جب دروازے ہی پہ تالا لگا ہوا ہے اور کنجی بھی اپنے پاس نہیں ہے تو بھاگنا تو فضول تھا. بھائی اس وقت بھاگنے سے دروازے کھل سکتے تھے, لیکن میرے دوستو عقل ہے نا یہ اسباب کو دیکھتی ہے, عقل اسباب کو دیکھتی ہے, عشق مسبب الاسباب کو دیکھتا ہے. عشق کی نظریں اللہ کی طرف ہوتی ہیں. میرے اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ دیکھیے ہم پڑھتے ہیں نا, لا حول ولا قوت, لا حول نہیں ہے کوئی طاقت نیک کام کرنے کی اور نہیں ہے کوئی طاقت مجھے گناہوں سے بچانے کی مگر اللہ کی مدد سے. الا بعون اللہ, الا باللہ, الا بعون اللہ, مگر اللہ کی مدد کے. تو گناہ سے انسان جب بچتا ہے اللہ کی مدد سے بچتا ہے, نیکی کرتا ہے تو اللہ کی مدد سے کرتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کا کیا مقام, شاہی تارے لگے ہیں لیکن انہوں نے سوچا میرے اندر جو ہمت ہے وہ تو میں استعمال کروں, دروازے کے پاس جا کے پہنچ کے بس اللہ کو دیکھوں گا. اللہ نے کیسی مدد فرمائی, تارے گرتے گئے, دروازے کھلتے گئے اور وہ چلتے گئے, اور اللہ نے اس طرح اپنے نبی کی حفاظت فرمائی. تو عارف کی نظر اسباب پر نہیں ہوتی, مسبب الاسباب کو دیکھتا ہے اور اس پر بھروسہ کر کے وہ کام شروع کر دیتا ہے. آج لوگ کے اندر سستی کاہلی ہے, اسباب کو دیکھتے رہتے ہیں, اللہ پہ نظر رکھیں, بظاہر تو قدرت سے وہ چیز باہر معلوم ہوتی ہے مگر اللہ تعالی کی مدد سے کامیابی ہو جاتی ہے. دیکھیں ایک ٹرین آ رہی ہے اور سامنے ریڈ لال لائٹ ہے, ٹرین رک جاتی ہے, ایک بہت ہی جاہل پینڈو قسم کا آدمی کھڑا ہوا وہاں دیکھ رہا ہے تماشا, بالکل ان پڑھ آدمی, کہتا ہے کہ یار واہ کیا لائٹ ہے یار, یہ لال والی لائٹ, اس لائٹ نے اتنی بڑی ٹرین کو روک دیا, کیا طاقت ہے اس کے اندر. اور وہاں بھی ایک صاحب عقل آدمی کھڑا ہے, وہ لائٹ کو دیکھتا ہے اور پھر ٹرین کو دیکھتا ہے, تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ ٹرین جو ہے لائٹ کی وجہ سے نہیں رکی. وہ ڈرائیور کو دیکھتے کہ ڈرائیور اندر بیٹھا ہوا ہے, ڈرائیور نے لائٹ کو دیکھا اور پھر ڈرائیور نے ٹرین کو روک لیا لائٹ دیکھنے کے بعد. اب یہ جو بدھو ہے آدمی, جو بالکل ہی جاہل ان پڑھ آدمی ہے, یہ کہتا ہے کہ ایسے ہو نہیں سکتا, ڈرائیور تو مجھے نظر نہیں آ رہا, مجھے لائٹ نظر آ رہی ہے. ارے لائٹ نے ہی ٹرین کو روکا ہے. کہتا ہے کہ وہ صاحب عقل آدمی کہتا ہے کہ ارے نہیں بے وقوف, لائٹ کے اندر طاقت نہیں ہے ٹرین کو روکنے کی, ٹرین کے اندر ایک ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے, اس ڈرائیور نے اس ٹرین کو روکا ہے. تو یہ حالت ہماری ہے, ہم ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہی حقیقی کام کرنے والی ہے. ایسے اس نے لائٹ کو دیکھا کہ لائٹ نے ہی ٹرین کو روکا ہے, حالانکہ ڈرائیور نے روکا تھا. تو ہم بھی ظاہری اسباب کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہی چیز اصل چیز ہے, حالانکہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کام کر رہی ہوتی ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, کنجی اگر تو تالے بھی انسان کنجی بھی لگا رہے پھر بھی تالا نہ کھولے. اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے, آگ ہے، آگ لوہے کو نرم کر دیتی ہے، آگ کے اندر اللہ نے خاصیت رکھی ہے لوہے کو نرم کر دیتی ہے، اللہ نے آگ کو پیدا کیا ہے، تو کیا اللہ کی قدرت نعوذ باللہ اس سے بھی کم ہوگی کیا؟ جب یوسف علیہ السلام تالے کی طرف دوڑے تو آپ اس کو عقل کے خلاف کہیں گے، مگر جب وہ دوڑ رہے تھے نا تو ان کی نظر اللہ تعالی پر تھی کہ لوہے کی نرمی اور آگ کی گرمی صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اگر وہ چاہے تو آگ سے بھی لوہے کو نرم نہ کرے اور اگر چاہے تو بغیر آگ کے اس کو نرم کر دے۔ تو اصل یہ ہوتا ہے کہ بغیر آگ پر گرم کیے لوہے نرم نہیں ہوتا، تاکہ دنیا کے کام ہو سکیں۔ اگر ہمیشہ خود بخود لوہا نرم ہو جایا کرتا تو سارے اوزار اور تمام تارے بیکار ہو جاتے۔ بھائی اس سے یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے خلاف بھی کر سکتے ہیں، مگر وہ ایسا کبھی کبھی کرتے ہیں، ہمیشہ نہیں کرتے۔ اس لیے اگر ایسا وہ کام کسی پیغمبر سے ہو جاتا ہے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ جو یوسف علیہ السلام سے دوڑنے سے جو تالے گر گئے تو یہ معجزے میں شمار ہوگا، اور اگر کسی مسلمان کے لیے ایسا واقعہ ہو جائے تو اس کو کرامت کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسباب کے خلاف بھی کام کر سکتے ہیں، تو میرے دوستو ہمت کیوں ہارتے ہیں؟ جو کام آپ کو مشکل نظر آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، آپ اللہ پہ نظر رکھتے ہوئے اس کام کو شروع کر دیجئے۔ واقعی ہوتا ہے کہ جناب کام شروع کرنے سے پہلے ہی باتیں بنانا، یہ کہنا کہ بڑا مشکل ہے کیسے کریں، یہ سب کم ہمتی کے بہانے ہیں۔ ایک بات یاد آئی کہ حضرت شاہ غلام رسول کانپوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اولیاء اللہ میں شمار ہوتا ہے ان کا، اپنے شیخ کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوئے تو شیخ نے فرمایا کہ استخارہ کر لو، یہ تھوڑی دیر کے لیے مسجد گئے، بیٹھ کے وہاں سے پھر واپس آ گئے۔ پوچھا کہ استخارہ کر لیا؟ کہا جی حضرت کر لیا۔ کہا کہ کیسا استخارہ یہ اتنی جلدی؟ تو عرض کرنے لگے کہ حضرت میں نے اپنے نفس سے کہا تھا کہ اگر تو بیعت ہوتا ہے نا تو یاد رکھ یہ بیعت جو ہے نا یہ غلامی ہے، غلامی خواب خواہ آزادی کو چھوڑ کر غلامی کی قید میں کیوں پھنس رہا ہے؟ تو میرے نفس نے جواب دیا کہ اس قید سے مجھے اللہ ملے گا۔ تو میں نے کہا کہ تیرا یہ دعویٰ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ کیا یقینی بات ہے کہ تجھے اللہ مل جائے گا؟ اگر تو کسی اللہ والے سے بیعت ہو گیا تو کیا یہ یقینی بات ہے کہ تو اللہ کو پا لے گا؟ تو دوستوں جو جواب دیا ہے میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیسا جواب دیا ہے اللہ کو، کیا اخلاص تھا ان حضرات کے اندر۔ فرمانے لگے کہ اگر اللہ نہ بھی ملا تو ان کو اللہ کو یہ تو معلوم ہو جائے گا نا کہ اس نے مجھ کو طلب کیا تھا، اس بندے نے مجھے چاہا تھا۔ ہمارا کام اتنا ہی ہے کہ ہم اللہ کو چاہیں، دل سے چاہیں، اور جو اسباب ہیں ان کو اختیار کریں، یعنی کسی اللہ والے کو چاہ لیں، کسی اللہ والے سے محبت دوستی کر لیں، اللہ کو چاہ لیں۔ اگر پوری زندگی اللہ نہیں ملتے ہمارا نام تو آئے گا نا ان کے رجسٹر میں کہ یہ بندے نے مجھے چاہا تھا، میری طلب میں نکلا تھا، میری پیاس تھی اس کو، اسی سے ہمارا انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو کیا، میرے دوستوں کیا بات فرمائی، سبحان اللہ۔ دیکھیں طلب انسان کے دل میں طلب ہوتی ہے، اس کی اطلاع تو اللہ تعالیٰ کو یقینی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے اور اپنے کام میں لگے رہیں، جو کام نہیں ہو رہا، گناہ نہیں ہو چھوڑ رہا دوستو، ہمت کر کے اللہ پہ نظر رکھتے ہوئے گناہ کو چھوڑنے کی پوری کوشش کریں، اللہ مدد فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اور جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ کو اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے مرادوں کو پورا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی نیک مرادیں ہیں اللہ قبول پورا فرما دے. ہماری تراویح, ہمارے روزے اور ہمارے جو اعمال ہیں, ذکر تلاوت ہے, اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے قبول فرما لے. اور چند دن جو رہ گئے ہیں اے اللہ اپنی رحمت سے کرم فرما دیجئے, فضل فرما دیجئے, ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دے, ہمیں اپنے پیاروں میں شامل فرما دیجئے, مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے. اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمات, صلی اللہ علیہ وسلم.